السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے ہاں دینی حوالے سے عقائد کی تشریح اور اعمال کی تعبیر میں اختلاف کی گنجائش ہمیشہ سے رہی ہے.
بہت زیادہ
چنانچہ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اختلاف امتی رحمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف بھی ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. مسائل فقہیہ میں جو اختلاف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے، لیکن اس اختلاف کے نتیجے میں امت کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانا اور اختلاف کو مخالفت میں بدل دینا، یہ اسلامی معاشرے میں فرقہ واریت اور شدت پسندی کو جنم دیتا ہے. اس کے نتیجے میں عدم برداشت کا مزاج، انتہا پسندی اور فرقہ واریت رواج پاتی ہے، ہمارے ہاں پا چکی ہے، جو ملک کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جس سے نجات حاصل کرنا ہماری بقا کی ایک ضرورت ہے. شدت پسندی کے نمایاں اسباب ہمارے معاشرے میں کیا ہیں اور اسے ہم کیسے اعتدال کی کیفیت میں لا سکتے ہیں، آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، معاشرے میں شدت پسندی یا انتہا پسندی کے نمایاں اسباب میں سے پہلا سبب قرآن و سنت سے ناواقف ہونا ہے. عربی زبان سے ناواقفی کی وجہ سے جو دین اسلام کے بنیادی سورسز ہیں ان تک ہماری اپروچ نہیں، ہماری دسترس نہیں. چنانچہ ہم قرآن و سنت سے دین اور دین کی تعلیمات کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. ہم نے، معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو یہ ناروا نہیں ہوگا، کہ ہم نے دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا، اس لیے دین جس زبان میں ہے اس کو ہم نے سیکھنا اپنے لیے لازم قرار نہیں دیا. جس چیز کو ہم نے ضرورت سمجھا ہے اس کی زبان بھی ہم نے سیکھی ہے اور سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہیں گے. قرآن و سنت سے ناواقفی کے نتیجے میں آباؤ اجداد سے چلی آ رہی ادھوری دینی معلومات پر اصرار، یہ انتہا پسندی کا ایک بڑا سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جن اقوام نے انبیاء کی تہذیب کو اور ان کی تعلیمات کو ریجیکٹ کیا اور رد کیا، قرآن کریم میں جہاں بھی ان کا ذکر موجود ہے وہاں یہی سامنے آتا ہے کہ انبیاء کے مخالفین نے یہی کہا کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں اپنے آباؤ اجداد کی روایات کو نہیں چھوڑ سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو قوم نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو دیکھا ہے وہ انہی الہوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے آبا اجداد سے حاصل ہونے والی معلومات کو ہم ایک طرف نہیں کر سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو. جب آبا اجداد کی تعلیمات قرآن و سنت سے متصادم ہو جائیں تو پھر ترجیح بہرحال قرآن و سنت کو ہو. ہم اپنے آبا اجداد کی روایات پر اصرار کرتے ہوئے پرانی آیات کا انکار اور ان میں تحریف اور احادیث نبویہ کا انکار کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اے شعیب، آپ کی لائی ہوئی تہذیب اور آپ کی دعوت اور آپ کا یہ دین آپ کو ہم سے یہ کرانے پر آمادہ کرتا ہے کہ اَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں جو ہمارے آبا اجداد کرتے چلے آئے ہیں. بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو مخالفین تہذیب انبیاء کی جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قالو، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روکو ان طور طریقوں سے اور ان اعمال سے اور عبادت کے ان روایات اور اس انداز سے کہ جو ہمارے آبا اجداد سے ہم تک منتقل ہوئے. تو جب کوئی قوم اور جب افراد یا اجتماع یا گروہ مسلسل کسی ایسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد وحی کی ٹھوس معلومات پر نہیں ہوتی، اس سے لوگوں میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت جنم لیتی ہے. دوسری چیز بدقسمتی سے ہمارے اس بر صغیر میں پچھلے ایک طویل عرصے سے ایک روایت ہے، اشتعال انگیز تقاریر، مناظرے اور مجادلے، اور لوگ بھی بھولے ہیں، اسی پر خوش ہوتے ہیں، نعرے مارتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جو انداز تبلیغ تعلیم کیا گیا وہ یہ ہے کہ فذکر انما انت مذکر، اے حبیب آپ انہیں یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، انہیں حکمت کے ساتھ رب کی راہ کی طرف دعوت دیجئے، والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی کڑن اور لگن اور ایک جذبہ جو انسانوں کی خیرخواہی پر مبنی ہو اس انداز میں آپ ان کو واعظ کیجئے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سٹیج پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ٹکراؤ ہو گیا ہے تو وہاں بھی احسن طریقے کے ساتھ کسی سے مجادلہ کیجیے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ نے کسی بات کا جواب بھی دینا ہے تو اسے احسن طریقے کے ساتھ دینا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرتشدد جو مزاج ہے اس میں ٹھہراؤ آئے گا. اور میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے ہاں انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد اور مسلکی سختیاں، اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں میں عدم برداشت کے مزاج کا عام ہو جانا ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے، میں یہ درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے بہت ضرورت ہے ہماری کہ ہم اس پر توجہ دیں. اسلام دراصل تحمل اور برداشت کی تعلیم دینے والا دین ہے. تحمل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مترادف لفظ برداشت ہے جو فارسی زبان کا لفظ ہے. تحمل کے لفظی معنی ہے بوجھ اٹھانا، اور یہی معنی برداشت کے ہیں. کھیت سے فصل اٹھانے کو بھی برداشت کہتے ہیں. برداشت کا ایک مفہوم کیا ہے؟ برداشت کا ایک مفہوم برائی کرنے والوں کی زیادتی کو نظر انداز کر دینا اور بدخلقی کا مظاہرہ کرنے والے کو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینے کی بات سوچنا، اسے کہتے ہیں تحمل اور برداشت. یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحمل اور برداشت سے مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے آزادی عقیدہ کے حق کا عقلی اور عملی اعتراف کیا جائے، دوسرے لوگوں کو جینے کا حق اور آزادی عقیدہ کے حق کا عقلی اور عملی اعتراف کیا جائے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دونوں راستے ہیں، اب جس کی مرضی ہے جو راستہ اختیار کرتا ہے. جبکہ عدم تحمل اور عدم برداشت کا مطلب ہے کسی خاص نقطہ نظر کا اس طرح سے ساتھ دینا کہ اس سوچ سے اختلاف رکھنے والوں کو سرے سے برداشت ہی نہ کیا جائے. کسی مسلکی حوالے سے اگر کوئی سوچ متعین ہو گئی ہے تو دوسرے ناقابل برداشت ٹھہرے. ہمارے ہاں مسلکی اور مکاتب فکر کے درمیان موجود تقسیم اسی سطح پر فروغ پا رہے ہیں، اور تحمل عقل و برداشت سے ملتا جلتا لفظ رواداری ہے. رواداری دو الفاظ کا مرکب ہے، روا اور داری. روا کے معنی جائز اور داری کے معنی رکھنا. رواداری کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان یا ایک گروہ یا ایک سکول آف تھاٹ کے فالوورز یا حکومت ان باتوں کو جنہیں وہ اصولی طور پر اپنے دائرے میں صحیح نہیں سمجھتی، دوسروں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے برداشت کرے اور مخالفین کو جینے کا اور آزادی رائے کا حق دیا جائے. یہ رواداری ہے. بہت بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں، علامہ ماوردی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ تحمل اور حلم کی انتہا یہ ہے کہ غصے کے ہیجان اور شدت کے وقت انسان ضبط نفس سے کام لے، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول کرے. اور ضبط نفس کی صورتیں اس طرح سے تعلیم دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جاہلوں کے جاہلانہ رویے پر ہمدردانہ رد عمل ظاہر کیا جائے. اگر آپ سے کوئی شخص جاہلانہ رویے پہ اتر آیا ہے اور آپ بھی اس کا جواب اسی جاہلانہ رویے سے دے رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب آپ سے جاہل الجھیں، قالوا سلاما، تو انہیں کہہ دو کہ معاف کیجئے، میں آپ سے نہیں الجھتا. یہ سلام متارکہ اسے کہتے ہیں. امام شعبی رحمہ اللہ کو کسی جاہل نے گالی دی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیری بات میرے بارے میں سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ تو نے کہا ہے اگر غلط ہے تو اللہ تجھے معاف فرمائے. بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ. بھری مجلس میں بیان کے دوران ایک صاحب نے چٹ لکھی کہ آپ حرامی، کہ تو حرامی ہے اور کافر ہے، چٹ لکھ دی. اب لازمی بات ہے یہ جملے دونوں بہت سخت ہیں، تو آپ نے بھری مجلس میں اپنی گفتگو روک کر چٹ کا جواب یہ دیا کہ حرامی تو اس لیے نہیں ہوں کہ میرے والد کے نکاح کے گواہ اس محفل میں موجود ہیں، کہ میرے والد کا میری والدہ سے جو نکاح ہوا اس کے گواہ موجود ہیں. اور اگر کافر تھا بھی تو بھری مجلس میں سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تو مسلمان ہو گیا. جاہلوں سے الجھنے سے گریز کرنا، اس کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے. سورہ اعراف میں ہے خذ العفو، صرف معاف نہ کیجئے، معاف کرنے کو پکڑیے، یعنی معاف کرنا اپنا رویہ بنائیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور لوگوں کو بھلائی کا کہتے رہیے اور اچھی بات، اچھائی کی بات کہتے چلے جائیں، اور جاہلوں سے الجھے نہیں بلکہ کنارہ کشی اختیار کریں. اور فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ بےہودہ اور ناپسندیدہ کاموں یا مجلسوں کے پاس سے بہت سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طرح یہ عدم برداشت کے رویے کو ختم کرنے کا جو طریقہ قرآن و سنت نے تعلیم دیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیا جائے. بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، میرے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غضب اور غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم, اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ہماری راہوں میں اپنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون, اور جب کفار کی طرف سے ان پر ظلم ہوتا ہے تو برابر کا بدلہ بھی لیتے ہیں. لیکن وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها, زیادتی کا بدلہ برابر برابر لیا جا سکتا ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, لیکن آپس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو جو معاف کر دے اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے. فاجره علی اللہ. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل, جو اپنے اوپر ظلم کا بدلہ برابر برابر لے لے اس پر تو کوئی گرفت نہیں. لیکن انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, گرفت تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور ناحق زمین میں سرکشی کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. اور وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو سہ لیتا ہے, جس نے سہ لیا اور معاف کر دیا, وہ بڑی ہمت کا کام کرنے والوں میں سے ایک ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا, اذا قدرت علی عدوک, جب تجھے اپنے دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے, اپنے مخالف پر تجھے کنٹرول حاصل ہو جائے, فاجعل العفو شکرا للقدرت, تو اسے اس لیے معاف کر دے کہ اللہ نے تجھے اس پر قدرت عطا فرمائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دشمن کے بالکل سینے پہ چڑھ گئے, کھڑے ہو گئے, چڑھ گئے اور اسے مارنے لگے, تو اس نے تھوک دیا آپ کے چہرے پر, تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور کہا, پہلے اللہ کی رضا کے لیے میں تیرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا, اب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا ہے, اب میرا نفس اس سے مجروح ہوا ہے, تو میں تجھے معاف کر دوں. حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت کے مضافات میں گھر کا ذمہ دار بنتا ہوں اس شخص کے لیے, لمن ترک المراء وان کان محقا, جو اگرچہ حق پر ہو لیکن جھگڑا چھوڑ دے, اسے جنت کے مضافات میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں. وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب, اور جو جھوٹ کو چھوڑ دے جنت کے درمیان میں, اس کے گھر کا میں ذمہ دار ہوں. وَإِنْ كَانَ مَازِحًا, اگرچہ یہ جھوٹ مذاق کے طور پر ہی بولا جا رہا ہو. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ, اور جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ذمہ داری اس کے لیے لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بہتر کر دے. میرے بزرگوں اور دوستو, یعنی کسی حوالے سے غصے اور جلال میں آ کر لوگوں کے گھروں کو جلا دینا, عبادت گاہوں کو جلا دینا, بلکہ انسانوں کو جلا دینا, یہ تو درندگی ہے. لیس الشدید بالسرعۃ, سواد کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا, پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے, کسی کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. گالی اور زیادتی کا جواب دعا سے دینا اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا,
یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. قرآن کریم میں ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, ایمان والے وہ ہیں جو سہ لیتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کی خاطر سہ لیتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, نماز پڑھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور چھپے یا کھل کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور بد سلوکی کا بدلہ حسن سلوک سے دیتے ہیں, بد سلوکی کا بدلہ حسن سلوک سے دیتے ہیں. اولئک لہم عقبۃ الدار, اس جہان میں نیک انجام کے حقدار یہ لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, احسن طریقے کے ساتھ برائی کا جواب دو. لا تستوی الحسنۃ والسیئہ, برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے, نیک برتاؤ اور بدسلوکی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, نیک برتاؤ سے بدسلوکی کا جواب دو. جب ایسا کرو گے فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ دوستیوں میں بدل جائے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, مسلکی حوالے سے یا مکاتب فکر کے درمیان جو اختلافات ہیں, ان اس حوالے سے جو تقاریر مساجد میں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر جو کفر کے گولے برسائے جاتے ہیں, اس سے کوئی قریب نہیں آتا بلکہ نفرتیں مزید بڑھتی. اور عوام کو چاہیے کہ ایسی صورتحال پر احتجاج کریں, لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اپنے علماء سے اور اپنے خطباء سے یہ درخواست کریں کہ جو ہماری ضرورت ہے ان پر گفتگو کیجیے. کتنی کانفرنسز ہیں جو اس بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ معاشرے میں ملاوٹ ختم ہو, جھوٹ ختم ہو, صفائی کو رواج دیا جائے, دیانت اور امانت کو رواج دیا جائے. طلاق کی پرسنٹیج کیوں بڑھ رہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, مساجد میں یہ آواز کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ سن رہے ہیں اس پر خوش ہیں اور نعرے مار رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اے حبیب جیسے انبیاء برداشت سے کام لیتے رہے آپ بھی اپنی ذات کے معاملے میں برداشت سے کام لیجئے. ولا تستعجل لهم, اور بدلہ لینے میں جلد بازی نہ کیجئے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو مصیبتیں آپ کو پہنچتی ہیں اس پر حوصلے اور صبر سے اور تحمل سے کام لیجیے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, بدلہ لو تو جتنی تکلیف دی گئی ہے اسی قدر لے سکتے ہو. لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر برداشت سے کام لوگے تو یہ بہترین عمل ہے صبر کرنے والوں کے لیے. ہمارا دین تو غیر مسلم اقلیتوں سے بھی صبر و تحمل کا درس دیتا ہے, کجا یہ کہ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جس نے کسی غیر مسلم معاہد کو, اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کو ستایا, اس پر ظلم کیا, اور اس کی کوئی چیز, غیر مسلم کی چیز, ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, قادیانی ہے, کوئی بھی ہے غیر مسلم, اس کی کوئی چیز اس کی دلی مرضی کے بغیر لے لی تو کل قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں لڑوں گا. اور وہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہاں پھر مجھ سے کوئی مقدمہ جیت نہیں سکے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمارے ہاں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام شروع سے رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے, حضرت عمر نے جو فیصلے کیے, وہ ہماری تاریخ کے کا درخشندہ باب ہے. عموی حکمران ولید ابن عبد الملک نے جب دمشق کی جامع مسجد کو وسیع کرنے کا پروگرام بنایا تو مسجد کے قریب جو سات مکانات تھے وہ خریدے گئے اور چاہا کہ انہیں مسجد میں شامل کیا جائے. ایک چھوٹا سا گرجا بھی تھا,
اس گرجے کے قریب رہنے والے چند جو گھرانے تھے عیسائیوں کے، ان کو کسی طریقے سے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حکمرانوں کے جو ہواری ہوتے ہیں ان کا انداز ہوتا ہے، زبردستی منوا لیا اور گرجا بھی شامل کر لیا اور بیت اور جامع مسجد دمشق کو وسیع کر لیا. وسیع کرنے کے بعد وہ اس وقت تو عیسائی خاموش رہے، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تو فاروق عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، عدل فاروقی لوگوں کو یاد آ گیا، تو عیسائی بھی پہنچے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ جناب ہمارا گرجا گرا دیا گیا تھا، اب ہمیں واپس کیا جائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ سنایا کہ گرجے والی جگہ پر بنی ہوئی مسجد کا حصہ گرا دیا جائے اور سرکاری خرچ پر وہاں گرجا دوبارہ تعمیر کرایا جائے. اللہ، بہرحال لوگ مضطرب ہوئے مسلمان، اور عیسائی برادری کو راضی کر لیا اور انہیں بھیجا عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ وہ جا کر اپنی زبان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جناب، ہم وہاں تعمیر نہیں چاہتے اور یہ جگہ مسجد کو وقف کرتے ہیں. تب جا کے عمارت برقرار ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر ذرا سب کی توجہ ہو کہ عدم برداشت کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، انسان برداشت کا دامن کیوں چھوڑتا ہے، انسان اپنے حق کے حصول اور عزت کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے پر کیوں اور کب مجبور ہوتا ہے. عدل و انصاف کا تقاضا کرنے والا ظلم اور تشدد کی راہ پر کیوں نکل پڑتا ہے. ہمیں ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اور ان وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذرا توجہ دیجئے، پہلی بات، خلاف فطرت اور خلاف طبیعت امور کا مسلسل وقوع پذیر ہوتے رہنا عزت نفس ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے. عزت نفس پامال ہونے لگے تو رد عمل عدم برداشت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جب مسلسل عزت نفس پامال ہونے لگے تو نتیجتاً رد عمل میں عدم برداشت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے سوشو سٹیٹس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا درجہ دو، ان کا مقام دو. فارسی میں کہتے ہیں نا کہ مزدور خوش دل کندکار بیش، اگر مزدور کا دل تم خوش رکھو گے تو وہ خوب کام کرے گا، لیکن اگر آپ نے سارا مہینہ مزدور سے مزدوری بھرپور لی اور اجرت دینے کا جب وقت آیا تو طے شدہ رقم سے بھی کم دینے پر آپ اصرار کر رہے ہیں، اور اجرت دینے کا جب وقت آیا تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو اجرت پوری دیں اس کا سامان ضبط کر کے اس کے ذمے کچھ نکال رہے ہیں، تو نتیجتاً تو عدم برداشت ہوگی ہی ہوگی. وہ پھر زیادتیوں پر اترے گا انسان. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حقوق کا غصب ہونا، حقوق غصب ہوں گے تو رد عمل میں عدم برداشت کا مزاج پیدا ہوگا. قرآن کریم میں کہا نا، لا يحب الجاہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی کو زبانی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شور مچائے احتجاج کرے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوتا ہے اس کا احتجاج تو اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتا ہے. بترس از آہ مظلوما کہ ہنگامے دعا کردن، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو عرش اور اس کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کی دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. ہر انسان دوسرے سے خیرخواہی کی توقع رکھتا ہے،
مگر جب اسے خیانت، بددیانتی اور دھوکہ بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو رد عمل میں پھر عدم برداشت کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اسی طرح بغض اور عداوت اور نفرت اور کینہ حسد باہمی دشمنی کی بنیاد بنتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ یہ روی انداز اختیار کریں گے تو وہ بھی جوابی کاروائی میں یہی کچھ کرے گا. اسی طرح جھوٹ اور وعدہ خلافی اور بہتان دھرنا، الزام تراشی، برے القاب سے کسی کا استہزاء اور کردار کشی، مسلکی میدان میں طنز اور تحقیر، ایک دوسرے کے اکابر کے بارے میں نامناسب کلمات کہنا، اس سے برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا اوروں کو بلاتے ہیں ان کے الہوں کو تم گالی مت دو، کہیں جواب میں تمہارے سچے الہ کو یہ گالی دینے نہ لگے. ان کے جھوٹے خداؤں کو تم نے گالی نہیں دینی ہے، کہیں اس بدلے میں یہ تمہارے سچے الہ کو گالی نہ دینا شروع کر دیں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، رنگ، نسل، زبان، وطن اور قوم کے حوالے سے تعصبات بھی حالات، واقعات اور ماحول کی پیداوار ہیں جو بڑھتے بڑھتے عدم برداشت تک جا پہنچتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے شدت پسندی اور فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ خون ریزی بڑھتی ہے، اجتماعی اسلامی تشخص پر منفی اثر پڑتا ہے. آج مجھ سے زیادہ آپ دنیا کے احوال سے آگاہ ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ کو صرف پاکستان نہیں، صرف پاکستان نہیں، صرف افغانستان نہیں، صرف کشمیر نہیں، صرف فلسطین نہیں، پوری ملت اسلامیہ سعودی عرب سے لے کے ایران تک اور یمن سے لے کے شام تک، پوری ملت اسلامیہ کو اسی چکر میں ڈالا جا رہا ہے. اور اس طرح سے تقسیم یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ عذاب سزا دے تمہیں، من فوقکم اوپر سے، ومن تحت ارجلکم یا زمینی ذرائع سے، او یلبسکم شیعن یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فیزیق بعضکم بعض بعض اور تم ایک دوسرے سے الجھ کر اور لڑ کے اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر کے بیٹھ جائے. آپ دیکھ لیجیے امت کے سال میں دوسروں کو زیر کرنے اور دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے اور دوسروں پر ڈومینیٹ ہونے کا جذبہ، یہ رد عمل میں عدم برداشت پیدا کرتا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، عدل و انصاف کی فوری فراہمی نہ ملنے پر مایوسی اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، جو محروم افراد اور اقوام کو تصادم کی راہ پر ڈال دیتی ہے. اسی طرح اختلافی اور مذہبی، یہ بات بھی ذرا غور سے سننے کے لائق ہے، اختلافی اور مذہبی بلکہ میں سے اگلی بات، اخلاقی اور مذہبی تعلیمات سے دوری اور لا علمی، یہ بھی انسان کے اندر انتہا پسندی پیدا کرتی ہے. پروفیسر آرنلڈ بی نے یہ بات کہی تھی اور بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہمارے مسائل کا حل سائنسی تجربہ گاہوں میں نہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے بغیر حل کرنے کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت میٹافیزیکل حقائق پر ایمان کا احیاء ہے، ایمان کو زندہ کرنا ہے. ہمارا معاشرہ بھی اللہ کے بغیر مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. بطور تفنن طبع یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم کہتے تھے، جو جب رخصت ہوتا تھا بندہ کہتے تھے فی امان اللہ، جا
جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہو، میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. اب جب کوئی رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹیک کیئر، اپنا خیال خود ہی رکھنا. اب ہم نے اللہ کو درمیان سے نکال دیا ہے.
ہر آدمی آخر میں کہہ رہا ہے اپنا خیال رکھیے گا.
پہلے کہتے تھے فی امان اللہ، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی نگہبانی میں دیتے ہیں، والسلام علیکم، اللہ کی حفاظتیں اور سلامتیاں تمہیں نصیب ہوں. والسلام علیکم، وہ اللہ جو سلامتی ہی سلامتی ہے وہ تمہارا نگہبان ہو.
اب کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا پلیز.
ہمارا معاشرہ بھی اللہ کے بغیر مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے میرے بزرگوں اور دوستو، پر پھر ہمیں اس کے نتائج، یعنی نتائج جو اس کے نکلیں گے ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی طرح عالمی سیاسیات کے حوالے سے کسی مخصوص قوم، رنگ یا مذہب کے خلاف رکھا جانے والا امتیازی اور غیر منصفانہ سلوک، یہ بھی عدم برداشت کو رواج دیتا ہے. کسی قوم، مخصوص قوم، رنگ یا مذہب کے خلاف رکھا جانے والا امتیازی سلوک. یہودی اگر داڑھی رکھتا ہے، سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. مسلمان اگر داڑھی رکھتا ہے اور سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو اس پر سب کو اعتراض ہے، یہ انتہا پسندی.
اگر سکھ داڑھی رکھتا ہے اور پگڑی باندھتا ہے تو یہ اس کے اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہونے کی نشانی ہے.
اور مسلمان اگر اپنے حبیب کی سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے اور پگڑی پہنتا ہے تو یہ انتہا پسند ہوگا.
اگر دنیا بھر میں 28,000 سے زائد موجود گرجا گھروں میں ننز اور سسٹرز وہ پورا عبایا پہنتی ہیں اور سر کو ڈھانپتی ہیں اور گردن کو بھی ڈھانپتی ہیں اور چہرے کی ٹکیا صرف ننگی رہتی ہے
تو وہ تو مہذب اور دیندار کہلاتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان عورت یہ لباس پہنتی ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے، یہ انتہا پسندی ہے.
یہ ہے وہ چیز جو امتیازی اور غیر منصفانہ سلوک عدم برداشت کو پھر رواج دیتا ہے.
اسی طرح قومی سطح پر عدم برداشت کے مزاج کی نمایاں وجوہات میں سے ایک تعصب اور تنگ نظری ہے، جو زبردستی اپنا نقطہ نظر منوانے اور دوسروں کو اس حق سے محروم رکھنے پر یقین رکھتی ہے کہ میرے مسلک کو مانو ورنہ میں جینے کا حق تمہیں نہیں دیتا. اس تعصب کی بڑی وجہ دوسروں کے افکار سے ناواقفی یا ان کے افکار کی اپنی مرضی سے تشریح اور تعبیر بیان کرنا ہے.
ہمیں چاہیے کہ اگر کسی مکتب فکر کے بارے میں کوئی غلط رائے علم میں آئی ہے یا کسی نے لائی ہے تو اس کی وضاحت اس مکتب فکر سے ہی حاصل کریں کہ جناب آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، آپ بتائیے، تاکہ حقیقی صورتحال سامنے آ سکے. اسی طرح عدم برداشت کی صورت میں چاہوں گا کہ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ احتجاج اگر کسی نے کرنا ہے تو پرامن انداز سے ریکارڈ کرائیں. ہمیں دوران احتجاج قومی املاک جلانے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد کو زد و کوب کرنے، ان کی گاڑیاں جلانے، دوسروں کی عبادت گاہوں کو جلانے، نقصان پہنچانے، بلکہ دوسروں کے جسم تک جلانے، اس کا کوئی حق نہیں. حکومتی ادارے اور قومی املاک ملکی وسائل سے ہی تیار ہوتے ہیں، یقینی بات ہے. ان کا نقصان ملک و قوم کا نقصان ہے. احتجاج کا حق جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کیا جائے. ہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے، احتجاج کا حق جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کیا جائے، لیکن جو رویہ ہم احتجاج کی صورت میں اختیار کرتے ہیں اس کی بہرحال دین اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر جہاں ہمیں ضرورت ہو وہاں احتجاج بھی کریں، اور جہاں شریعت کی تلقین تحمل اور برداشت کرنے کی ہے وہاں برداشت بھی کریں، اور کوشش کریں کہ مساجد میں، صرف مساجد نہیں بلکہ تمام عبادت گاہوں میں، بلکہ تمام مذہبی اور مسلکی حوالے سے جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں، محافل اور مجالس ہوتی ہیں، ان میں لوگوں کو برداشت کی طرف لایا جائے، تحمل کی طرف لایا جائے، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی شدت سے لوگوں کو تحمل اور برداشت کی طرف لایا جائے. یہ ہماری ملک کی ضرورت ہے، ہماری بقا اور ہماری حیات کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.